إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کی تقریر کے لیے جو موضوع معین کیا گیا ہے وہ ہے روزے سے تقوی کا حصول. ماہ رمضان میں ہم پہ روزہ واجب کیا گیا، پروردگار نے اپنے اس حکم کے ذریعے کیا: ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ لکھ دیا گیا، تم پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے. مقصد روزہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پروردگار کا کوئی عمل چاہے اس کا تعلق عبادت ضرور ہے. خدا اگر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. قرآن مجید کی روشنی میں جتنی بھی عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں ساری عبادتوں کا مقصد ایک جگہ بیان کر دیا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو، تم پر فرض ہے، واجب ہے کہ تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. پھر اس کے بعد مقصد بیان کر دیا کیوں عبادت کرو. اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حکیم بھی ہے، بے نیاز ہے، حکیم ہے، کوئی کام بغیر حکمت نہیں کرتا، بے مقصد نہیں کرتا، غنی ہے، یعنی وہ مقصد اپنے لیے نہیں ہے بلکہ جن لوگوں کو حکم دیا گیا ہے مقصد انہی کے لیے. کیا ہے وہ مقصد؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن سکو. کیا سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ مفہوم تقویٰ کیا ہے، تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ البتہ ساری عبادتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ مقصد کیا ہے، تقویٰ، پھر روزے کے لیے خاص طور سے کہہ دیا خصوصاً روزے کے لیے، حج کے لیے خصوصاً نہیں کہا ہے، نماز کے لیے خصوصاً نہیں کہا. دوسری تعبیریں ہیں ان کے بارے میں، لیکن لفظ تقویٰ، تقویٰ کی تعبیر صرف اور صرف نام لے کر کے روزے کے سلسلے میں آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے صاحبان ایمان، تم پر اسی طرح سے روزہ فرض کیا گیا جس سے تم سے پہلی والی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. مقصد کیا تھا؟ ان پر روزہ واجب قرار دینے کا اور ہم پر روزہ واجب قرار دینے کا، دونوں کا مقصد ایک ہے، لعلکم تتقون. یہاں خاص طور سے لفظ تقوی کا استعمال کیا گیا. تقوی سے کیا مراد ہے؟ عام طور سے تصور تقوی کا یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں اردو یا ترجمہ تقوی کرتے ہیں تو پرہیزگاری، پرہیز یعنی دور رہنا، پرہیز یعنی دوری اختیار کر لینا، گناہوں سے دوری، جھوٹ سے دوری، غیبت سے دوری، ظلم سے دوری، غصب سے دوری، ترک صلات سے دوری، یعنی وہ سارے گناہ جو اللہ نے گناہ قرار دیے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی انہیں نہ کرنا، اسے عام طور سے تقویٰ کہا جاتا ہے. لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے، جھوٹ نہ بولنا تقویٰ نہیں ہے، غیبت نہ کرنا تقویٰ نہیں ہے، چوری نہ کرنا تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا نتیجہ ہے، یہ تقوی کا اثر ہے، یہ تقوی کا فائدہ ہے. جب تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر ہم غیبت نہیں کریں گے، پھر ہم تہمت نہیں لگائیں گے. جب تقوی ممکن ہے ہم 10 گناہ نہ کریں، چار گناہ کرتے بھی ہوں. ایک ممکن ہے کہ انسان جھوٹ نہ وہ ہے, بہت کوئی بھی انسان سارا گناہ تو نہیں نہ کرتا, بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ گناہ نہیں کرتے, بہت سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے مگر ایک وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے مگر کسی کا حق نہیں مارتے. ملیں گے ایسے افراد, ایسے افراد مل جائیں گے. کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو دس گناہ کرتے ہیں مگر پانچ نہیں کرتے, کچھ بیس گناہ کرتے ہیں چھ نہیں کرتے, کچھ کیا نسبت. لیکن جب تقوی انسان کے یہاں پہ آ جاتا ہے پھر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. تو گناہ نہ کرنا اور ہے اور تقوی پیدا ہو جانا اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو, تم غیبت نہ کرو, تم تہمت نہ لو, لمبی فہرست سے ہو. تو مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. پھر وہ تقوی ہے کیا چیز؟ کہ اگر تقوی پیدا ہو گیا تو پھر انسان کوئی گناہ نہیں کر سکتا, ہر گناہ سے انسان اپنے کو دور رکھ لیتا ہے. جب ہم تقوی کا معنی بیان کر دیتے ہیں گناہوں سے دوری اختیار کرنا, تو عام طور سے اس معنی کے حامی افراد اپنے کو سماج سے دور کر لیتے ہیں, سماج سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. نہ گناہ کے ماحول میں رہیں گے نہ گناہ کریں گے. تقوی کا معنی جب یہ ہو گیا گناہ کا نہ کرنا, لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہی کہ نہیں تو غیبت کہاں سے ہوگی, بزنس کاروبار کریں گے ہی نہیں تو دھوکہ فریب کہاں سے ہوگا. لیکن جو تقوی سے مراد ایک ایسی طاقت, ایک ایسی قوت لیتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر وہ قوت پیدا ہو جائے, وہ طاقت پیدا ہو جائے, تو انسان کیسے ہی ماحول میں رہے بات کرے گا اور غیبت نہیں کرے گا, بزنس کرے گا, کاروبار کرے گا, مگر کاروبار میں دھوکہ نہیں دے گا. ماحول کیسا ہی ماحول ہو, جو لوگ تقوی کا معنی پرہیزگاری کر دیتے ہیں گناہوں سے دوری, وہ عام طور سے سماجی تحریکوں سے اپنے کو دور کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی معاملات میں پڑے, یہ دنیا داری کے معاملات ہیں تو ہمارے ہاتھ آلودہ ہو ہی جائیں گے. اگر ہم کسی تحریک میں شامل ہو جائیں گے ممکن ہے چار پیسہ اگر ہمارے پاس آ گیا تو پھر اپنے کو بچانا مشکل ہو جائے گا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن جو افراد تقوی کو ایک قوت مانتے ہیں, ایک طاقت مانتے ہیں, وہ کہتے نہیں ہم سماجی تحریکوں میں شامل رہیں گے, لوگوں سے ملیں گے, بزنس کریں گے, کاروبار کریں گے, محفلوں میں جائیں گے, بزم میں بیٹھیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن ہم خود گناہوں سے اپنے کو آلودہ نہیں ہونے دیں گے. تقوی کا یہ والا مفہوم, قوت والا مفہوم, طاقت والا مفہوم, یہ انسان کو گناہوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے. باہر بارش ہو رہی ہے مثلا, ناشتہ نہیں ہو رہی ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, اگر باہر بارش ہو رہی ہے ہم باہر نہیں جائیں گے, بھیگ جائیں گے. اپنے کو بھیگنے سے بچانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ باہر جائیں گے ہی نہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ چھتری لے لیں گے, باہر جائیں گے مگر ہاتھ میں چھتری ہے ہمارے, باہر کیچڑ ہے, ہم باہر نہیں جائیں گے, ہمارا پیر جو ہے وہ یہ گندا ہو جائے گا. ایک طریقہ اپنے کو کیچڑ سے بچانے کا یہ ہے کہ باہر جائیں ہی نہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ باہر جائیں گے مگر یہ جو ہے جوتا پہن کے جائیں گے. باہر گئے مگر ہمارا پیر آلودگیوں سے محفوظ رہ گیا, ٹھنڈک بہت زیادہ ہو رہی ہے, باہر نہیں جائیں گے تاکہ اپنے کو ٹھنڈک سے بچا لیں. ایک راستہ یہ ہو گیا, ایک راستہ باہر جائیں گے مگر کوٹ پہن کر کے جائیں گے, یہ جو ہے سویٹر پہن کر کے جائیں گے, کوٹ اور سویٹر بھی ہمیں سردی سے بچا لے گا. محلے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, مصری بیماری جو ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے. ایک طریقہ تو ایک اپنے گھر بند کر کے بیٹھ گئے, کسی سے نہیں ملیں گے, کسی کے قریب نہیں جائیں گے, کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں, کسی کی شادی میں خوشی میں جو ہے وہ شامل نہیں. کیوں؟ اگر وہاں جائیں گے تو ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں جائیں گے, ویکسینیشن لگا کے جائیں گے اس بیماری کے مقابلے میں. تو دونوں تقوی کا جو دونوں مفہوم ہے, دونوں مفہوم کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک واضح تبدیلی آ جاتی ہے. جو تقوی سے دوری سمجھتے ہیں وہ سماج سے بھی دور ہو جاتے ہیں, معاشرے سے بھی دور ہو جاتے ہیں, تارک دنیا ہو جاتے ہیں, روحبانیت اختیار کر لیتے ہیں. تاکہ اسلام کہتا ہے کہ لا روحبانیت فی الاسلام, گناہوں کے ڈر سے اپنے کو معاشرے سے کاٹ لینا یہ خود گناہ ہے, یہ خود ایک گناہ ہے. اسلام آپ کو معاشرے سے دور رہنے کی اجازت نہیں دیتا, سماج سے لا تعلقی کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمیں تو صرف اپنے کو سنوارنا ہے, اپنے کو بن دوسرے کی سال میں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. نہیں, اسلام کی نگاہ میں مسلمان ایک ایسا انسان ہے, اس کی دوہری ذمہ داری ہے, فردی ذمہ داری بھی ہے اور سماجی ذمہ, خود کو بھی سدھارنا ہے, دوسروں کو بھی سدھارنا, البتہ ہر چیز بقدر امکان, جتنی طاقت ہے, جتنی قوت ہے, جتنا بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, اللہ کسی کو اس کی صلاحیت اور طاقت سے زیادہ کوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری نہیں دیتا ہے. آپ اگر لفظ تقویٰ کا روٹ دیکھیں کہ تقویٰ بنا, عربی کا لفظ ہے نا, عربی کا ہر لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے جسے بنایا جاتا ہے. تقویٰ کا روٹ کیا ہے؟ آیا تقویٰ کا روٹ ہے دور رہنا, یا ایک ایسی قوت جو ہمیں بچا سکے, محفوظ کر سکے؟ وقایا, وقایا کا معنی ہوتا ہے یہ جو ہے بچانا, بچنا نہیں ہے, بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے. گناہ نہیں کیا بچ گئے, جھوٹ نہیں بولا جھوٹ سے بچ گئے, چوری نہیں کیا چوری سے بچ گئے, غیبت نہیں کیا غیبت سے بچ گئے, تہمت نہیں لگایا تہمت سے بچ گئے. یہ تقویٰ نہیں ہے. ایک ایسی طاقت اور قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو ہمیں غیبت سے بچا لے, جو ہمیں گناہ سے بچا لے. کیونکہ اگر پہلے معنی میں لیں گے, ہو سکتا ہے کہ 10 گناہ سے بچ جائیں, 11 سے نہ بچ پائیں, لیکن اگر وہ صلاحیت وہ طاقت پیدا ہو گئی, چھتری اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہاں بارش ہو تب بھی نہیں بھیگیں گے, باہر بارش ہو تب بھی نہیں بھیگیں گے, 10 کلومیٹر دور بارش ہو تب بھی نہیں بھیگیں گے, ہندوستان میں بارش ہو تب بھی نہیں بھیگیں گے, پاکستان میں بارش ہو تب بھی نہیں بھیگیں گے. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کے اپنے کو بارش سے بچا رہے, جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے یہ جو ہے بھیگ جائیں گے. دعا پڑھتے ہیں قنوت میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, خدایا ہمیں تو دنیا میں بھی نیکی دے آخرت میں بھی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وقنا عذاب النار. یہ قے وہی ہے, قنا, قے امر کا صیغہ, قے نا, دو الگ الگ لفظ ہیں, قنا میں دو لفظ ہیں, ایک قے ہے اور ایک نا ہے. یہ قے کا روٹ وہی سے ہے, تقویٰ سے آیا ہے, وقا یقی وقایا, قے امر ہے. کیا مطلب؟ قے نا, بچا لے ہمیں, بچا لے نا یعنی ہمیں, ہمیں بچا لے. تو تقویٰ بچنے کا نام نہیں ہے بلکہ بچانے کا نام ہے. وقنا عذاب النار, خدایا ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ڈھال کا نام ہے. زخم سے بچنا ہے, زخم سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ میدانی میں نہیں جائیں گے, گھر بیٹھے رہیں گے. نہیں, میدان میں جائیں گے, لڑیں گے, ڈھال ہاتھ میں لے کر کے ہیں. ڈھال انسان کو زخم سے بچا لیتی, جتنا کامیاب ڈھال کا استعمال کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ زخموں سے محفوظ رہیں گے. کوٹ سردی سے جو ہے بچا لیتا ہے, چھتری بھیگنے سے بچا لیتی ہے, جوتا ہمیں غلاظت میں ہمارے پیروں کو جانے سے بچا لیتا ہے. یہ سب تقویٰ ہے. البتہ یہ جو ہے مادی تقویٰ ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے روحانی تقویٰ بھی رکھا ہے. پہلا گروپ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے, ان کی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو مصری بیماریوں سے بچنے کے لیے پہاڑ کے چوٹیوں کا سہارا لیتے ہیں, چار چار چھوڑ چھاڑ کے جا کے بالکل پہاڑ کے اوپری چوٹی پہ بیٹھ جائیں گے تاکہ ہر طرح کے جراثیم سے محفوظ ہو جائیں. لیکن جو لوگ تقویٰ کو ایک قوت ایک طاقت مانتے ہیں, ان کی مثال اس ڈاکٹر کی ہے کہ جو مصری بیماریوں سے لڑنے کے لیے ویکسینیشن لگا کر کے ان کے درمیان کود پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ بیماروں سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ بیماروں کو یہ جو ہے بچاتا بھی ہے, نجات بھی دیتا ہے, خب اب دیکھنا کہ دونوں معنی جو ہم نے بیان کی, دونوں مفہوم جو بیان کیے, ان میں سے کون سا معنی قرآن اور حدیث سے سازگار ہے. ظاہر سی بات ہمارا بیان کیا ہوا کوئی بیان تو بیان نہیں نہ ہوگا. بات تو تبھی ہے جب وہ نظریہ قرآن سے میل کھا جائے, جب وہ احادیث سے, معصومین سے وہ نظریہ میل کھا جائے. ہم جب معصومین کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو یہی ملتا ہے کہ ان کے ہاں تقوی گناہ سے بچنے کا نام نہیں ہے, بلکہ گناہ سے بچنا تقوی کے کا اثر ہے, نتیجہ تقوی ہے, خود تقوی نہیں ہے, بلکہ تقوی اسے ایک طاقت اور صلاحیت کا نام ہے جو ہمیں ہر حال میں گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 16ویں خطبے میں نہج البلاغہ میں ہمارے ارشاد فرماتے ہیں, عظمتی بما اقول. یہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے, پوری گارنٹی مولا لے رہے ہیں اپنی بات کی, ضمانت لے رہے ہیں اپنی بات کی. دیکھیے ہم جیسے لوگ اگر اپنی بات کی ضمانت لے اور تاکید کریں, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں 100% صحیح کہہ رہا ہوں, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں غلط باتوں کا بھی امکان ہے. لیکن جب امیر المومنین اس طرح کی بات کریں تو ان کے ہاں تو اس کا امکان نہیں نہ ہے, کہ گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بات کی اہمیت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں, ذمتی بما اقول رہینا, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں, میں خود اس کا ذمہ دار ہوں. وانا بہی زعیم, اور جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ضامن بھی ہوں. اتنی تاکید اور زور کے ساتھ مولا اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ انا من صرحت له العبر عما بين يديه من المصولات حجزت التقوى ان تقحم الشبهات. مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص پر گزشتہ اقوام کی سزاؤں نے عبرتوں کو واضح کر دیا, پچھلی قوموں کے حالات کا جائزہ لیا, قوم لوط کا جائزہ لیا, قوم عاد کا جائزہ لیا, قوم سمود کا جائزہ لیا, جو ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں ان کو دیکھا, ایک دفعہ قصے اور کہانی کے طور پر پڑھ لیا, جیسے عام طور سے ہم لوگ کرتے بھی ہیں, داستانوں کو داستان کے عنوان سے دیتے ہیں, قصوں کو قصوں کے اعتبار سے, کہانیوں کو کہانی کے اعتبار سے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, اگرچہ قرآن میں بے شمار 1200 کہانیاں ہیں, قرآن میں ایک دو کہانی نہیں ہے, 1200 کہانیاں ہیں قرآن میں, یعنی 1/4 سے زیادہ قرآن جو ہے وہ کہانیوں پر مشتمل ہے. 1200 کہانیاں قرآن مجید میں ہیں, لیکن اس کے باوجود قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن نے کہانیاں کیوں بیان کی ہیں؟ قرآن کا ہے کی کتاب ہے, ہدن للناس, قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, رہنمائی کی کتاب ہے, راستہ دکھانے والی کتاب ہے قرآن. اب اگر قرآن کوئی کہانی بیان کر رہا ہے تو اس کے بیان کرنے کا مقصد ہدایت اور رہنمائی ہے, صرف کہانی سنا دینا نہیں ہے. ممی وہ کہانی سناتی ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے سو جانا, ہمارے مائیں کہانی سناتی ہیں نا بچوں کو, کیوں یوسف, کاہے کے لیے, سلا دینے کے لیے, تاکہ یوسف کو نیند آ جائے. مائیں کہانی سناتی ہیں سلانے کے لیے, قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے. دونوں میں جگانے کے لیے, جاگو, سونے کی ضرورت نہیں ہے, آنکھیں کھولو. مولا فرماتے ہیں جس شخص نے گزشتہ قوموں کو جو سزائیں ملی ہیں, جو ان پر عذاب نازل ہوئے, جس شخص نے اس سے عبرت حاصل کر لی, حجزت ہو تقوا ان تقحم الشبہات, تو تقوا اسے بچا لے گا شبہات میں داخل ہونے. بہت سارے مواقع وہ ہو جاتے ہیں نا کہ حلال و حرام میں تمیز نہیں ہو پاتی ہے, انسان حرام حلال میں تمیز نہ ہونے کی بنا پر حرام میں واقع ہو جاتا ہے. ایسے مواقع پر جہاں پہ نہیں پتا یہ چیز حرام ہے یا حلال, جس انسان کے پاس تقوا ہوگا تقوا اسے اس کام کو انجام نہیں دے, جو حرام بیین ہے وہ تو انجام دینے ہی نہیں دے گا, حتیٰ جو مشکوک چیزیں ہیں. تو تقوا بچنے کا نام یہاں نہیں ہے, مولا کیا تقوا بچا لے گا. جب اگر انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, اگر انسان متقی و پرہیزگار ہو گیا ہے, تو شبہات کے موقع پر بھی تقوی اسے گناہ اور معصیت کے ارتکاب سے محفوظ کر لے گا. دوسری جگہ پر مولا خطبہ نمبر 114 میں فرماتے ہیں ان تقوى الله حمك، اولياء الله محارمه. تقوی کا کام کیا ہے؟ تقوا بچنے کا نام نہیں، تقوا کیا ہے؟ بچانے کا نام ہے. فرماتے ان تقوى الله حمد اولیاء الله محارمہ. اللہ کا تقوا جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے، جس کے اندر صلاحیت تقوا پیدا ہو جائے، تقوا اسے حرام کاموں سے روک لیتا ہے. کوئی بھی حرام ہو، پھر وہ معین نہیں ہو جاتا یہ والا حرام کر لیں گے وہ والا حرام. میں نے عرض کیا کہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو سارے گناہ کرتا ہو، سارے گناہ کرنے والے انسان شاید ہی ملیں گے. کوئی 100 گناہ کرتا ہے، کوئی 50 گناہ کرتا ہے، کوئی 20 گناہ کرتا ہے، کوئی 200 گناہ کرتا ہے، لیکن سارے کے سارے گناہ شاید ہی کوئی کرتا ہو. تو چند گناہوں سے بچنے کا نام تقوا نہیں ہے. تقوی کی صلاحیت اگر پیدا ہو گئی تو پھر یہ تقوی انسان سے ہر گناہ کو چھین لیتا ہے. کیونکہ گناہ کیا ہے؟ گناہ یعنی خدا کی نافرمانی ہے نا گناہ. اور ابھی انشاءاللہ بھی بحث آگے بڑھے گی تو عرض کروں گا کہ کیسے تقوی پیدا ہوتا ہے. جب انسان کے اندر صلاحیت تقوی پیدا ہو جاتی ہے، تقوی یعنی پھر انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے. ان تقوی اللہ حمد اولیاء اللہ محارمہ. اللہ کا تقوی جو ہے اولیاء خدا کو جتنے بھی حرام ہیں، کسی 1, 2, 4, 10, 20 کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب غیبت نہیں کریں گے، تہمت نہیں، میں تھوڑا سا گانا سن لیں گے. اچھا گانا بھی نہیں سنیں گے، نہیں معلوم ہے، تھوڑا سا یہ جو ہے جھوٹ بول لیں گے. اچھا جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے، بس کبھی کبھی یہ جو ہے نماز چھوڑ دیں گے. اچھا نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، تھوڑا سا حجاب اگر ڈھیلا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، چلے گا، اتنا چلتا ہے نا. آپ سماج میں دیکھیں گے ہر طرح کے لوگ ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ماشاء اللہ واقعی ان کو دیکھا جائے تو رشک ہوتا ہے ان کے اس پر، نماز شب کی پابند. ہم لوگ کا تو رابطہ ہر طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے نا. سوال آ رہا ہے، یہ جو ہے نماز شب کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، مستحبات میں بھی مستحبات تلاش کر رہی ہیں. خود نماز شب خود مستحب، اس کے اندر بھی جو ہے مستحبات جو ہیں وہ معمولی والی نماز شب پر قانے بھی نہیں ہے، خود اس کی پابند ہے نا، ہر چیز کی پابند ہے، حجاب کے معاملے میں کمزور ہے. اچھا یہ گناہوں سے بچایا ہے مگر تقوی نہیں پیدا ہوا ہے. تقوی اگر پیدا ہو جائے گا تو پھر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا. یا بہت سے ایسے افراد ہیں نماز شب کے پابند ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، حجاب بھی مضبوط ہے، سب کچھ ہے، مگر غیبت کرنے سے ہی چپتے. حمد اولیاء اللہ محارمہ. جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ تقوی انسان کو کوئی گناہ نہیں کرنے دیتا، ہر گناہ سے تقوی روک لیتا ہے. پھر وہ چھوٹا اور بڑا گناہ نہیں دیکھتا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے چکر میں بھی نہیں پڑتا کہ صغیرہ یہ تو صغیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ ہی کرنے علیہ السلام صغیرہ ہی کو حقیر سمجھنے کی بنا پر انسان گناہ کبیرہ کر بیٹھتا ہے. یہ تقوی کی اگر خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. وَلْزَبَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ. جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل خوف خدا سے بھر جاتا ہے. جہاں جس دل میں خوف خدا پایا جائے گا وہ انسان کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا ہے. گناہ وہی ہوتا ہے جہاں انسان کی توجہ خدا سے ہٹ جاتی ہے. یقین مانیے کہ اگر انسان کو خدا یاد رہے، زبان سے کہہ دینا اور ہے، بسم اللہ وباللہ واللہ اکبر، بے گناہ کے گلے میں چھری پھیر رہے اللہ اکبر کہہ کے، یہاں زبان پہ خدا ہے، دل میں خدا نہیں ہے. یا اگر دل میں خدا ہے تو وہ خدا نہیں ہے جو اصلی خدا ہے. اگر حقیقی خدا، اگر واقعی خدا، اصلی خدا ان کے دل میں اگر ہوتا، اگر خدا کے ارشادات اور فرامین ان کی نگاہ میں ہوتے تو کبھی بھی وہ کسی بے گناہ کے اوپر خنجر نہیں چلا سکتا ہے. اگر گناہ کرتا ہے انسان تو گناہ کا واحد سبب یہی ہے کہ خدا کو بھول گیا. میں نے اس سے پہلے بھی جناب یوسف کی داستان آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، بیان کیا تھا جناب یوسف کا قصہ. زلیخا اور یوسف میں فرق کیا ہے؟ ایک دعوت گناہ دے رہی ہے، گناہ سے بھاگ رہا ہے. ظاہری طور پر گناہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. حتی یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ بیچارہ یوسف تو مجبور ہے گناہ کا انجام دینے پر. شاید یوسف اگر وہ گناہ کر بھی دیتے تو ہمارا سماج انہیں بے گناہ مانتا. میں کیا کریں, نوکری بھی خطرے میں ہے, جان بھی خطرے میں ہے, ہر چیز خطرے میں ہے. خود وہ تو نہیں چاہ رہے ہیں, لیکن خوف خدا ہے یوسف کے دل میں. اتفاقا قرآن کی لفظیں دونوں کے بارے میں ایک ہیں, حما حمت بہا و حما بہی. زلیخا نے یوسف سے گناہ کا ارادہ کیا, فقط مذکر اور مؤنث کا فرق اور کوئی فرق لفظوں میں نہیں ہے. حمت بہی, زلیخا نے یوسف سے گناہ کا ارادہ کیا. وہ حما بہا, اگر یہ لولہ نہ ہوتا تو ہم مانا یہاں کیا کرتے, یوسف نے بھی زلیخا سے گناہ کا ارادہ کیا. مگر یہاں مانا یہ نہیں کرتے, یہاں مانا کیا کرتے ہیں, یوسف بھی زلیخا سے گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے. کیوں نہیں کیا یوسف نے گناہ کا ارادہ؟ مگر یوسف کے اندر خواہشات نفسانی نہیں ہے, بشر ہے وہ بھی, عصمت ہے. عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خاصیت نہیں, بھوک لگتی ہے مگر غصبی کھانا نہیں کھاتے. پیاس لگتی ہے انہیں بھی, معصوم کو بھی پیاس لگتی ہے. اگر معصوم کو پیاس نہ لگتی ہوتی تو تین دن امام حسین کربلا میں پیاسے رہے تو کون سے کمال کی بات ہے. اگر زخم نہیں لگتا ہے ان کو, تکلیف نہیں ہوتی ہے, تو 1900 کیا 19,000 زخم ہو جائیں, کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہے نہیں. جس طرح سے ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں درد ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں پیاس لگتی ہے, نہیں ان کو بھی لگتی ہے. ہم بھوک اور پیاس سے مغلوب ہو کر کے خدا کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں, وہ بھوک اور پیاس سے مغلوب ہو کر کے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے, حمت بہی و حما بہا لولا ان رآ برہان ربی. جس چیز نے یوسف کو زلیخا سے گناہ کرنے سے روکا, ارادہ گناہ سے روکا, وہ معرفت خدا ہے, وہ عرفان خدا ہے, وہ خوف خدا ہے, وہ عشق خدا ہے. یہ چیز اگر پیدا ہو جائے, یہ اگر یوسف کے دل میں پیدا ہو گئی اور یوسف گناہ سے بچ گئے, ہمارے دل میں بھی اگر یہی چیز پیدا ہو جائے ہم بھی گناہ سے بچ جائیں گے. ہم بھی گناہ سے انسان, عام انسانوں کے لیے معصوم ہونا محال نہیں ہے, محال نہیں ہے. بس یہ ہے کہ عام انسان معصوم ہوا نہیں, البتہ شاید ہو بھی معصوم, اس کی عصمت کا اعلان نہیں ہے. انبیاء کی عصمت کا اعلان ہے, ائمہ کی عصمت کا اعلان ہے. بہت سارے افراد ہو سکتا ہے معصوم ہوں, ہم نہیں کہہ سکتے وہ معصوم نہیں ہے. مثال کے طور پر جناب عباس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ معصوم نہیں ہے, جناب زینب معصومہ نہیں ہے, کیونکہ کسی نے کوئی عمل ان سے وہ نہیں دیکھا جو خدا کی نافرمانی اس سے سمجھ میں آتی ہو. تو ایک عام انسان بھی, ایک عام انسان بھی معصوم بن سکتا, بنا نہیں بنا وہ الگ سی بات ہے, اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا. عصمت کہاں سے پیدا ہو؟ عصمت کو جبر نہیں ہے, عصمت یعنی خوف خدا. جتنا خوف خدا انسان کے دل میں زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان گناہوں سے دور ہوگا, اتنا ہی انسان خدا کی نافرمانی. جتنا عشق خدا زیادہ ہے, جتنی معرفت خدا زیادہ ہے, اتنا ہی انسان گناہوں سے دور ہے. مولا فرماتے تقوی کا کام کیا ہے, تقوی کیا کر دیتا ہے انسان کے؟ تقوی جھوٹ نہ بولنے کا نام نہیں ہے, تقوی غیبت نہ کرنے کا نام نہیں ہے, تقوی غیبت نہ سننے کا نام نہیں ہے, تقوی ترک صلات سے بچنے کا نام نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ ان تقوی حمد, ان تقوی اللہ حمد, اولیاء اللہ محارمہ. اللہ کا تقوی اولیاء خدا کو حرام سے بچا لیتا ہے. وَأَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مخافتہ, اور ان کا دل خوف خدا سے لبریز کر دیتا ہے. کبھی بھی ان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہی نہیں. ہم عرض کیا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں اسی وقت گناہ کا تھوڑی دیر کے لیے صحیح, ایک لمحے کے لیے صحیح, ہمارے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے. جس وقت خوف خدا نکل جاتا ہے اس وقت ہم گناہ کا ارتکاب کرتے. حتی اسحرت لیالیہم, جس دل میں تقوی آ جاتا ہے, جو انسان صفت تقوی سے آراستہ ہو جاتا ہے, پھر تقوی اسے رات میں چین سے سونے نہیں دیتا ہے. اسحرت لیالیہم, بستر چھوڑ جاتا ہے. جو مصلے پر انسان آ جاتا ہے بستر چھوڑ کر کے, جن کا تقوی اپنے اور فرش پر تھا. ہمارا یا ہمارے ہاں تقویٰ ہے ہی نہیں یا تقویٰ کی ابتدائی منزل ہے, تو ہمیں زبردستی بستر سے اٹھا کر کے مصلی پہ لے جایا جاتا ہے. پھر مؤذن کہتا ہے یا خیر الامہ, تو جو تھوڑا تھوڑا تقویٰ ہے نا وہ ہمیں پھر زبردستی اٹھاتا ہے بستر سے, آنکھیں ملتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اے کاش اذان کی آواز نہ آتی کہیں. لیکن جن کا دل تقوی سے لبریز ہے ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ہم یہ جو ہے بستر نہیں چھوڑتے, وہ مصلی نہیں چھوڑتے, ہم بستر نہیں چھوڑتے وہ مصلی نہیں, ہمیں بستر سے زبردستی اٹھا کے مصلی پہ لے جایا جاتا ہے, انہیں مصلی سے اٹھا کر کے بستر پہ لے جایا جاتا ہے. قم اللیل الا قلیلا, میرے حبیب تھوڑا سو بھی لو بھائی. طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, میرے حبیب میں نے آپ کا قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈال لیں, تھوڑا سا ریسٹ تھوڑا سا آرام, اٹھ جائیے بسم اللہ سے. وہ مصلی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, انہیں حکم دیا جا رہا ہے مصلی چھوڑنے کا, ہم بستر چھوڑنے کو تیار نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق اسی تقوی کا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ انا تقوی اللہ حمد اولیاء اللہ محارمہ, تقوی وہ دولت ہے وہ نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوگا کہاں سے؟ روزے سے حاصل ہوگا ہمیں. یہ نعمت کہاں سے حاصل ہوگی؟ روزے سے حاصل ہوگی. وَأَلْزَمَتْ قُلُوبُهُمْ مَخَافَةَ حَتَّى أَسْحَرَتْ لَيَالِيَهُمْ وَأَظْمَأَتْ حَوَاجِرَهُمْ, کتنی ہی گرمی پڑ رہی ہو, کتنی ہی گرمی پڑ رہی ہو, اس کے خدا میں یہ پیاسے رہنے کو برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کہ تقوی انسان کو پیاسا بنا دیتا ہے گرم دن میں. فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصْبِ, ایک دنیا کی تکلیف ہے ایک آخرت کی تکلیف ہے, ایک دنیا کا آرام ہے ایک آخرت کا آرام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب گناہ کی طرف جاتا ہے, معصیت کی طرف جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی کرتا ہے, تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ گناہ کے ذریعے سے دنیا میں ذرا یہ جو ہے مزہ آتا ہے. جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کو تکلیف تو ہو رہی ہے نا, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. جو روزہ نہیں رکھے ہیں وہ آرام سے کھا پی رہے ہیں, مزہ ان کو آ رہا ہے. جو روزہ رکھ رہے ہیں بہرحال 17 گھنٹہ 18 گھنٹہ 22 گھنٹہ الگ الگ شہروں میں الگ الگ ملکوں میں تکلیف تو ہوتی ہے. صبح کو جو لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے, اگر وہ منزل تقویٰ آ جائے تو پھر تو یہ جو ہے مزہ آنے لگتا ہے نا اٹھنے میں. لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے, اٹھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہے, خصوصاً اگر رات میں جو ہے وہ دیر سے سوئے ہوئے ہیں. جتنی بھی گناہ اور معصیت ہے ہر گناہ میں دنیا میں لذت ہے, اور جتنی بھی اطاعت کی چیزیں ہیں ہر اطاعت میں دنیا میں اس بدن کو تکلیف ملتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بیٹھ کر کے سارے گناہ کو لسٹ بنا کر کے دیکھتے جائیے. تو جب انسان ایک دنیا کی لذت ہے مگر اس کے اس لذت کا انجام کیا ہے؟ آخرت کی تکلیف, وہاں پر عذاب الہی کا شکار ہونا ہے. اور اگر دنیا میں تکلیفوں کو برداشت کر لیں ٹھیک ہے, پیاس لگتی ہے کوئی بات نہیں, روزہ رکھے گے مشکل ہے, محنت سے گاڑی کمائی ہے, خونس نکالتے پر زکات دیتے ہوئے وہ تو ہے نا کہ ہماری کمائی جا رہی ہے, یہ پیسہ بچ جاتا تو کچھ اور کر لیتے, کہیں گھوم پھر آتے, تفریح کراتے, تھوڑا تکلیف تو ہو رہی ہے ہمیں. دنیا کی تکلیف اگر برداشت کر لیا نتیجہ آخرت کا آرام ہے, اور اگر دنیا کے آرام کے چکر میں پڑ گئے تو آخرت میں تکلیف ہے. جن کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے, تقویٰ ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی قوت ہے کہ پھر وہ دنیا کی تکلیف کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں آخرت کے آرام کے لیے. وہ آخرت کے آرام کو حاصل کرتے ہیں دنیا کی تکلیف کے ذریعے. جب تک تقویٰ نہیں آ گیا ہے تب تک بستر سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو اب بستر چھوڑنا مشکل نہیں رہ جاتا, اب اپنی گاڑی کمائیں گے سے خمس و زکات اور انفاق اور ایثار کرنا مشکل نہیں رہ جاتا ہے. والرؤيا بالضمار. دنیا میں اگر پیاسے رہ گئے تو انشاءاللہ آخرت میں پیاسے نہیں رہیں گے. روزہ رکھا ہے پیاسے رہ رہے ہیں نا. لیکن اگر دنیا میں سیراب ہوتے رہے تو پھر آخرت کی پیاس بہت خطرناک پیاس ہے. تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا کی تشنگی برداشت کر کے آخرت کی سیرابی کے لیے تیار اور آمادہ کرتا ہے. وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلِ فَبَادَرُوا الْعَمَلِ. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ تو پتہ ہے کہ موت آئے گی. موت ایک ایسی چیز ہے اس کا انکار کسی کو نہیں ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی آنے والی ہے, ابھی آنے والی ہے, آئے گی. کسی بھی عمر کو پہنچ جائے, 20 سال کے ہیں ارے ابھی کہاں موت آتی ہے, 50 سال کے ہیں تو ابھی کہاں, 80 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو ابھی کہاں آتی ہے. عموماً ہم موت کو دور سمجھتے ہیں. اگر موت کو قریب سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں بہت چینجنگ آ جائے, بہت تبدیلی آ جائے. ہم نے دیکھا ہے اس منظر کو جب لوگوں نے موت کو قریب سمجھ لیا تھا. بچپن کی ہمارے بات ہے, بہت بچے بھی نہیں تھے, جو ہم لوگ ہماری عمر کے ہیں ان کو بھی واقعہ یاد ہوگا, ہندوستان کا ہی واقعہ ہے. خبر اڑی کہ اسکائی لیب گرنے والا ہے. اسکائی لیب کہاں گرے گا؟ ہندوستان میں گرے گا, اور یہ گرے گا تو پورا ہندوستان تباہ ہو جائے گا. آج کل میں گرنے والا ہے. ہم اپنے یہ جو ہے وطن ہی میں تھے, جن لوگوں کو ہم نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا, وہ جو ہے مصلی چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں, جو ہمیشہ جوک بیان کیا کرتے تھے, ہنستے ہنساتے رہتے تھے, چہرے کا رنگ حق ہے, زرد ہے چہرے کا رنگ, بس چپ یا تسبیح ہے, استغفار کر رہے ہیں. خیر وہ گرا تو اس کا علاج, مگر انڈیا میں نہیں گرا, یا آسٹریلیا کے قریب کہیں جا کر کے جو ہے سمندر مندر میں گرا ہوا اس کا علاج. تو موت کا یقین اگر ہو جائے تو پھر انسان گناہوں سے اپنے کو بچا لیتا ہے, اچھے اچھے کام کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو تقوی کی پہچان علامت یہ کہ تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں ہوا. تقوی کا اثر کیا ہے؟ اثر تقویٰ یہ ہے کہ واستقرب الاجل, وہ موت کو قریب سمجھتے ہیں, بہت قریب. ہو سکتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے اگلا لفظ زبان سے نہ نکل سکے. اکثر ایسے نمونے پیش آتے ہیں, ابھی اسی سال کا واقعہ ہے نا, یہ جو ہے ملیشیا یا انڈونیشیا میں قاری جو تھا وہ 27 مہرجب کو معراج پیغمبر یا بعثت پیغمبر کے مناسبت سے قرات قرآن کا جلسہ ہو رہا تھا, اتفاقا موت ہی کا آیت پڑھ رہا تھا. سورۃ الملک کے پہلے ہی آیا وہی پڑھ رہا تھا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. تو احسن عملہ تک تو پڑھا, وہ هو العزیز العزیز بھی پڑھا, وہ غفور پڑھتے پڑھتے دم نکل گیا. عزیز کہا, غفور جو ہے صحیح طریقے سے منہ سے نکل نہیں پایا. اچھا خدا قاری پڑھ رہا بڑے مجمع میں, تو ہم یہ نمونے دیکھتے رہتے اس کے باوجود بھی. ابھی کیا ہم آپ کی بات تو نہیں جانتے, اپنے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ ابھی ہمارا انتقال ہو جائے گا. کل تک کا پورا منصوبہ بنا کے بیٹھے, برنامہ بنا کے بیٹھے, کل تقریر میں کیا کہنا ہے ہمیں. لیکن اگر تقویٰ انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے, جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا ہی انسان موت کو زیادہ یاد, جتنا موت کو یاد کرے گا انسان اتنے ہی گناہوں سے دور رہے گا. وَاسْتَقْرَبُوا الْعَجَلْ فَبَادَرُوا الْعَمَلْ. جن کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے وہ موت کو قریب سمجھتے ہیں اور عمل خیر بجا لانے کی جلدی ان کو ہوتی ہے. کل کر لیں گے نہیں, فلاں کو کی ہیلپ کرنا ہے, ارے کل بھیج دیں گے. کل کیوں بھیج دیں گے؟ کیا پتہ کل ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ابھی اتنی نماز ہماری باقی ہے, اب روزانہ ہم ایک دن کی پڑھ لیتے ہیں, اور روزانہ اگر آپ کے پاس سال بھر کی نماز 365 دن کی نماز باقی ہے تو روزانہ ایک دن کی پڑھ لیتے ہیں, کیا مطلب؟ بقیہ کا کیا ہوگا؟ کوئی یقین ہے کہ ایک سال بھر زندہ رہیں گے تو 365 پوری کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے کل نہ رہیں. تو جو موت کو قریب سمجھتے ہیں وہ عمل میں جلدی کرتے ہیں. وَكَذَّبُوا الْعَمَلَ فَلَاحَظُوا الْأَجَلَ. ایک آرزوؤں کا پتلا ہے نا, کتنی آرزوئیں ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کوئی عمل ہوئی خواہش, تمنا, آرزو, خواہش ختم ہی نہیں ہوتی. پہلی خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی کہ 10 خواہش اور سامنے آ گئی. جب تک بچے ہوتے ہیں تو والدین ان کی خواہش پوری کرتے کرتے ہی جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی ہے. بعد میں بچے جوان ہو کے کہتے ہیں پاپا آپ نے کی کیا ہمارے لیے, وہ کہاں لسٹ ہے ان کو بیٹھ کے بتائیں کہ بیٹا صبح سے شام تک ہم نے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے. جتنی تمہاری خواہشیں پوری کیا ہے اگر اس کا 10واں حصہ بھی اللہ کی خواہش پوری کر لیا ہوتا. تو خواہشیں, جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے پھر خواہشوں کو اہمیت نہیں دیتا. انسان کام کرتا ہے مگر خواہشوں کے خاطر نہیں کرتا ہے, اللہ کے حکم کی پیروی کے لیے کرتا ہے. یہ چیز ہمارا جی چاہ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے, اس کے لیے کام نہیں کرتا ہے. کام کرتا ہے حکم خدا کے, اس کی اطاعت کے لیے اس کام کو انجام دیتا ہے. جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کذب العمل آرزوؤں کو, خواہشوں کو ٹھکرا دیتا ہے. فلاح الاجل, ساری توجہ اس کی موت کی طرف ہوتی ہے, وہ موت کی تیاری کرنے میں لگا ہوتا ہے. زندگی میں وہی کام انجام دیتا ہے جو موت کے بعد اسے کام آ سکے. گھر بناتا ہے, گھر اس لیے نہیں بناتا ہے کہ وہ فلاں صاحب کا گھر دیکھا تھا, ان کے گھر کے نقشہ بڑا اچھا لگا تھا, ان کا بیڈ روم بڑا اچھا لگا تھا, اب وہ بیڈ روم اسی طریقے سے اپنے لیے بنانے کی تیاری. نہیں, بیڈ روم بھی بناتے ہیں, گھر بھی بناتے ہیں, گھر سے بس بال بچے ہیں, ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے. دو نظریہ, ایک دفعہ اپنی خواہشات نفسانی کے خاطر ہم گھر بنا رہے ہیں, ایک دفعہ جو ڈیوٹی اللہ, یہ بیوی بچے ہمارے نہیں تو اللہ کی امانت ہے, ذمہ داری ہماری ہے. اس تصور کے ساتھ اگر ہم گھر بنا رہے ہیں, بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کر رہے ہیں, ان کے کھانے کا, ان کی تفریح کا, ان کے رہنے سہنے کا سارا انتظام جو کر رہے ہیں, یہ ہم اگرچہ دنیا میں بال بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن حکم خدا کے تعمیل اور اسی ذریعے سے ہم آخرت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں. لیکن اگر نہیں, صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے, اس میں ظاہر سے اپنی خواہش کو پورا کرنے نکلتے ہیں تو حرام و حلال کی بندشوں سے بھی آزاد ہونے لگتا ہے انسان آہستہ آہستہ. لیکن جب ہم گھر بناتے ہیں حکم خدا کی تعمیل میں تو کبھی حرام ذریعے سے گھر نہیں بنائیں گے, کبھی نہیں بنائیں گے. ایک لکڑی بھی اس کے اندر حرام لکڑی اس کے اندر لگنے والی نہیں ہے. کپڑا اگر ہم پہن رہے ہیں صرف اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے اگر کپڑا پہن رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم حرام و حلال کے قید سے آزاد ہو جائے. لیکن اگر ہم کپڑا پہن رہے ہیں, حکم خدا ہے اپنے بدن کو بچاؤ, سردی سے بچاؤ, گرمی سے بچاؤ, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو, اس کی خاطر اگر ہم کپڑا پہن رہے ہیں تو یہی کپڑا ہمارے لیے قیامت کے دن بھی کپڑے کا انتظام کر دے گا کہ وہاں کا کپڑا یہاں سے لے کے جانا ہے نا. قیامت کے دن آخرت میں ہر چیز ہمیں یہاں سے لے جانی ہے. میں سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ شکل و صورت وہاں کام نہیں دے گی جو اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے دیا ہے. یہ شکل و صورت وہاں کام نہیں دے گی, یہاں اللہ نے انسانی شکل ہمیں دے دیا ہے, وہاں کے لیے انسانی شکل ہمیں خود بنانی ہے, گھر خود بنانا ہے, حتی ہاتھ پیر آنکھ وغیرہ سب. یہاں کی جو آنکھ ہے یہاں ممکن ہے ہم آنکھ والے ہیں, قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. قرآن کی آیت ہے اندھا اٹھایا گیا انسان, ارے دنیا میں تو میری آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں, لوگ میری آنکھوں کا قصیدہ پڑھتے تھے, مرتے تھے لوگ ہماری آنکھوں پر, نرگسی آنکھیں اور کون سی آنکھیں, دنیا بھر کی آنکھیں تھیں نا. رب لما حشرتنی اعمى, اے اللہ میری آنکھیں کہاں گئی, مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے تو نے. وقت کن تو بصیرا, دنیا میں تو ہمارے پاس آنکھیں تھیں, جواب ملے گا وہ آنکھیں دنیا کے لیے تھیں, یہاں کی آنکھیں تم نے نہیں بنائی ہیں. یہ کپڑا یہاں کے لیے, جو کفن دیا جاتا ہے تو اس پر گل کے ختم ہو جائے گا. اگر ہم نے یہاں سے اپنے لیے لباس تیار نہیں کیا, آمادہ نہیں کیا ہے تو وہاں ننگے اٹھائے جائیں گے. شریف آدمی بھوکا تو رہ لیتا ہے, شریف آدمی کو بھوک برداشت ہے, عریانیت برداشت نہیں ہے. چوتھے امام, امام عید الدین علیہ السلام جو مشہور دعا, دعائے ابو حمزہ سمالی, جو سحر ماہ رمضان میں پڑھنے کی ہے. بتا
سحر میں موقع ملا, جب بھی موقع مل جائے سال بھر پڑھ سکتے ہیں اسے, لیکن بہرحال سحر میں, سحر ماہ رمضان میں خاصیت ہے, خصوصیت ہے.
وہاں جو جملے ہیں امام کے, اس میں جملہ یہ بھی ہے, رو رہے ہیں امام, دار و قطار رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں مولا؟ اب دیکھیے یہ دعا دو ہی اس کا معنی دیا جا سکتا ہے, یا تو یہ امام خود اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں, قلبی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں, اور یا یہ کہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. دو ہی تو چیزیں ہیں نا. درج سے بات, امام معصوم ہے, امام کیا عصمت پائی جاتی ہے. وہ الفاظ کی جو ظاہری معنی ہے وہ معنی تو ہم معصوم کے لیے اس کو تصور نہیں کر سکتے ہیں, کم سے کم ہم یہ تو مان ہی سکتے ہیں نا کہ ہمیں سکھانے کے لیے امام کہہ رہے ہیں, کسی اور کو نہیں سکھا رہے ہیں. کس کو سکھا رہے ہیں؟ اپنے دوستوں کو سکھا رہے ہیں یا اپنے یہ جو ہے دشمنوں کو سکھا رہے ہیں؟ دوستوں کو سکھا رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو سکھا رہے ہیں. امام وہاں کہتے ہیں میں کیوں رو رہا ہوں. تب یہ گفتگو سے ایک جملہ اس کا, اب کی لذیق لحدی, میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ تنگ قبر میں کیسے رہوں گا. البتہ جس نے اپنے لیے, کیونکہ خاندان والے رشتے دار کیا دیتے ہیں, 2 میٹر کی 2 گز کی قبر دیتے ہیں نا, بس وہ تو اتنی بڑی دیں گے. بقیہ اگر بڑی قبر بنانا ہے تو خود بنانا ہے, اپنے عمل سے بنانا. جن لوگوں نے نہیں بنائی ہے, 2 گز کی قبر میں کیسے رہیں گے؟ یہاں تو 100 میٹر کے یہ جو ہے فلیٹ میں رہتے, دم گھٹنے لگتا ہے تو یہ جو ہے بنگلہ خرید لیتے ہیں 500 گز کا. 500 گز کے بنگلے میں دم گھٹنے لگتا ہے تو 5000 گز کا جو ہے محل بنا لیتے ہیں. دم گھٹتا ہے نا, چھوٹے گھر میں اچھا نہیں لگتا نا, تنگ گھروں میں کہاں اچھا لگتا ہے. ہم بڑے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں. 100 میٹر میں ہمارا دم گھٹا تھا تو 2 میٹر میں کیا ہوگا؟ اب کے لیے ضیق لحدی, اب کے لیے ظلمت قبری, قبر کے اندھیرے کو سوچ کے رو رہا ہوں میں. اب کے لیے خروجی من القبر عریانا, یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ مجھے قبر سے برہنہ اٹھایا جائے گا. کسے اٹھایا جائے گا برہنہ؟ جنہوں نے اپنے لیے لباس کا انتظام نہیں کیا. یہاں اگر ہم نے کپڑا, وہ کپڑا پہنا جو مرضی معبود جس میں ہے, جس میں مرضی خدا ہے, ہم کپڑے کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں پہن رہے ہیں, بلکہ کپڑا حکم خدا کی تعمیل کے لیے پہن رہے ہیں. جب کپڑا حکم خدا کی تعمیل کے لیے پہنیں گے تو یقیناً وہی کپڑا پہنیں گے جو خدا کو پسند ہے. کبھی بھی اس کے اندر ایک پیسہ حرام کا نہیں لگا ہوگا, ظاہر سے بات, وہ کپڑا خدا کو پسند نہیں ہے. یہی کپڑا ہمارے لیے قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو بالباس اٹھیں گے. تو تقوی انسان کے, تقوی گناہوں سے دوری کا نام نہیں ہے. یہ کیفیت, یہ صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ان درجات پر انسان فائز ہو جائے. انشاءاللہ کل کے گفتگو میں بیان کریں گے پیدا کیسے ہو سکتی ہے یہ چیز. اس کے پیدا ہونے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے. کیسے یہی روزہ جو ہم لوگ رکھتے ہیں, یہ روزہ کس طریقے سے ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے گی, یہ اتنا طاقتور ہمیں بنا دے گی کہ ہمیشہ قیامت کو یاد رکھیں, موت کو یاد رکھیں, خوف خدا ہمارے دلوں میں رہے, اور ہر حرام سے, چند حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر حرام سے ہمیں یہ تقویٰ محفوظ رکھ سکے. انشاءاللہ کل عرض کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.